الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين وعن المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء ثم قال يوشك أحدكم أن يكذبني أن يكذبني أن يكذبني وهو متكئ على أريكتي يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله هكذا رواه الترمذي وابن ماجه وأيضا وفي تحفة الأشراف وفي رواية لأبي داود رضي الله عنه ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان عليك على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوا فما وجدتم فيه من حرام فحرموه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگان محترم اور عزیز دوستو گزشتہ ہفتے بعد اس پر سے چلی تھی کہ بعض ایسے لوگ اسلامی دعوت کے لیے کھڑے ہوں گے جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا اور ہر آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھے گا کہ وہ صحیح دعوت دے رہا ہے اور حال یہ کہ وہ انسانیت کو جہنم کی طرف ڈھکیل رہا ہے۔ اس پر ایک حدیث پڑھی گئی تھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ ہمارے لیے حجت جو چیز ہے، سب سے پہلی چیز قرآن ہے، یاد رکھو۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن، جس کو آپ احادیث رسول کہہ لیجئے، سنت رسول کہہ لیجئے، اس لیے کہ حدیث یہ معنی متعین کرے گی قرآن کریم کی آیت کے۔ میرا اور آپ کا کوئی عمل اگر سنت کے خلاف ہے تو وہ عمل مقبول نہیں ہے عند اللہ۔ کسی بھی عمل کے صحیح ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک یہ کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اس عمل میں کسی کی شرکت نہ ہو۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ ہم عبادت کریں خالص اللہ کے لیے۔ اور دوسرا چیز جو ضروری ہے اس عمل کے مقبول ہونے کے لیے، کہ وہ عمل مطابق ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے. اس لیے کہ نبی کا طریقہ اس کا معنی متعین کرے گا. پھر بعض ایسے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جن کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے, مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن کچھ چیزوں کو حرام فرمایا غزوہ خیبر میں, اور میں نے اس پر وضاحت کی کہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الخیبر لحوم یوم الخیبر لحوم الخیل والمتعہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن نکاح متعہ کو اور گھوڑے کے گوشت کو حرام فرمایا. اسی پر فرماتے ہیں ثم قال, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو حرام فرمانے کے بعد یہ فرمایا, یوشک احدکم ان یکذبنی, قریب ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی مجھ کو جھٹلائے. اور بات اس پر چل رہی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھٹلانا کیسے ہے. ایک جھٹلانا یہ ہے کہ میں اور آپ عمل سے جھٹلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا, کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا. یہ انکار کرنا کیا ہے؟ یہ انکار کرنا یہ حضور کو جھٹلانا ہے. قیل یا رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, میں یہ ابھی گیا رسول اللہ, ایسا بھی کوئی آدمی ہوگا جو آپ کو جھٹلائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی, آپ نے فرمایا, من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری نافرمانی کی اس نے در حقیقت میرا انکار کیا. یہ ہے جھٹلانے والا. ہم لوگ عملی جھٹلانے والے ہیں. دعویٰ ہے مجھے اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا, لیکن جب آتے ہیں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف, میرا اور آپ کا عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کہیں دور ہے, بہت دور ہے. ایک یہ بات. دوسری حدیث میں نے پڑھی تھی, من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار, جس آدمی نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. علماء اس کی تشریح میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثوں کو منسوب کرتے ہیں یا بات پیش کرتے ہیں اور اس کی نسبت حضور کی طرف کرتے ہیں اور وہ بات حضور سے ہے نہیں, گویا وہ در حقیقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں, ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. دوسری بات. تیسری بات, علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز جیسے خواب وغیرہ دیکھا, آپ نے حضور کو خواب میں نہیں دیکھا اور آپ نے لوگوں سے یہ کہا کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے, حالانکہ وہ در حقیقت آپ نے دیکھا نہیں, یہ بھی حضور کی طرف غلط نسبت ہے, یاد رکھو. اسی طرح اپنے نسب کا دعویٰ کرنا حضور کی طرف, اور حال یہ کہ آپ کا نسب وہاں سے نہیں ہے, تو یہ بھی حضور کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, یاد رکھو میں اور آپ مکلف ہیں قرآن اور سنت کے. مجھے اور آپ کو ایک ایسا طریقہ دیا گیا ہے جو صراط مستقیم ہے, قرآن کا راستہ ہے, اور اس قرآن کے راستے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے واضح فرمایا ہے. اسی حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں, یوشک احدکم ان یکذبنی, قریب ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی مجھ کو جھٹلائے. وہو متکئن علی اریکتہ, اور وہ اپنی مسند کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہو. وہو متکئن علی اریکتہ یحدث بحدیثی, اس کو کوئی آدمی اللہ کی حدیث بیان کرے, اس کے سامنے حدیث پیش کی جائے, وہ یہ کہے لوگوں کو, فیقول بیننا وبینکم کتاب اللہ, ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان اگر کوئی چیز فیصلہ کرنے والی ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے. فما وجدنا فیہ من حلال, پس جو چیز ہم پائیں گے اللہ کی کتاب میں حلال, اس کو ہم حلال جانیں گے. وما وجدنا فیہ من حرام, اور جن چیزوں کو ہم قرآن کریم میں حرام پائیں گے وہ حرام ہیں. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ ایسے لوگ اس دنیا میں آئیں گے جو میری حدیث کا انکار کریں گے, اور وہ صرف یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو بیان فرمانے کے بعد یہ بات فرمائی, الا وانما حرم رسول اللہ ما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن باتوں کو حرام فرمایا وہ ایسا ہی ہے جیسا اللہ نے حرام فرمایا. کیوں؟ کہ نبی کا کوئی بول اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا. نبی بولتا ہے, زبان نبی کی ہوتی ہے, کلام اللہ کا ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کوئی چیز نہیں بولتے, آپ جو بھی بولتے ہیں وہ آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. اب یاد رکھو کہ وحی کی دو قسمیں ہو گئیں, ایک وہ وحی ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے نماز کے اندر جس کو وحی متلو کہا گیا, اور ایک وہ وحی ہے جو غیر متلو ہے, جس کی قرآن کریم میں تلاوت جس کی نماز میں تلاوت نہیں ہے اس کو وحی غیر متلو کہا گیا. ہے دونوں وحی, ایک قرآن ہے ایک حدیث ہے, ایک وحی متلو ہے ایک وحی غیر متلو ہے. اسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام کیا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا اللہ نے حرام فرمایا. کیوں؟ قرآن کریم کی آیت ہے, ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, نبی تمہیں جو بات دے اس کو لے لو اور جس بات سے نبی روک دے اس سے رک جاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ میری اور آپ کی کامیابی اسی میں ہے. آگے اور ایک روایت جس کو ابو داؤد نے بیان فرمایا, یہ بھی ابو داؤد شریف, یہ بھی صحہ ستہ کی ایک کتاب ہے جو دورہ حدیث کے اندر پڑھائی جاتی ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا انی واوتیت الکتاب ومثله معه, آگاہ رہو خبردار رہو کہ قرآن اور قرآن کے جیسا ہی مجھے اور چیزیں بھی عطا کی گئیں. مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن کی طرح دوسری چیز بھی عطا کی گئی. وہ دوسری چیز کیا ہے یا اس کے مثل کیا چیز ہے؟ وہ حدیث ہے, احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. الا یوشک رجل شبعان علی اریکتی, خبردار آگاہ رہو ایک آدمی جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا یعنی عیش و عشرت میں ہوگا اور وہ اپنی مسند اور گدی کو ٹیک لگائے ہوئے یوں کہے گا, علیکم بہذا القرآن, تم پر ضروری ہے کہ اس قرآن کریم کا فالو کرو. فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ, قرآن کریم میں جو چیز حلال ہے اس کو حلال جانو. فما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ, اور جو چیز قرآن کریم کے اندر حرام ہے اس کو حرام جانو. اور آگے یعنی قرآن کریم کے علاوہ جو چیز ہے احادیث اس کو قبول نہ کرو کہنے کا منشا. فقوله صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو آپ نے یہ فرمایا کہ میں کتاب اور کتاب کے مثل دیا گیا, اس سے احادیث ہے یاد رکھو. اور احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں اسلامک لائبریریوں کے اندر, اسلامک مدارس کے اندر, مساجد کے اندر اور دوسری جگہوں پر احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں ہمارے پاس. بخاری ہے, مسلم ہے, ابو داؤد شریف ہے, ترمذی شریف ہے, معطین ہے, نسائی شریف ہے, ابن ماجہ ہے, مشکات المصابی ہے, اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں جو احادیث کے اندر لکھی گئیں. معلوم یہ ہوا کہ یہ احادیث کی کتابیں ہیں. جس طرح ہمیں قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے, کل ما جاء به علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر وہ چیز جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور حضور اس کو لے کر آئے, ان تمام باتوں پر میرا اور آپ کا یقین ہے, میرا اور آپ کا ایمان ہے, یاد رکھو. اس کے بعد گزشتہ ہفتے ایک اور بات چلی تھی کہ ایسے فتنہ اور فساد کے دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حضرت حذیفہ کے ذریعے کہ ان کے سوال پر ایک میسج دیا تھا کہ تم جماعت کو لازم پکڑو. جماعت سے کیا مراد ہے؟ دیکھو قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کسی جگہ یہ فرمایا اتبع سبیل من اناب الی, ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو جو تمہیں مجھ سے قریب کرے, جو مجھے اور آپ کو اللہ سے قریب کرے. ان لوگوں کے راستے پر چلو, ان کا اتباع کرو. اور آگے فرماتے ہیں کسی جگہ, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ, وہ لوگ جو مومنین کے راستے کے علاوہ راستے کو اختیار کرتے ہیں, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ونسلہ جہنم, ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے. ایسے لوگوں کو جو مسلمانوں کے راستوں کے علاوہ راستہ اختیار کرتے ہیں. احادیث اس پر کئی ساری ہیں. سب سے پہلی حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی, اتبع السواد الاعظم, سواد اعظم یعنی ایک بڑی جماعت کا فالو کرو. اتبع السواد الاعظم, کسی اور جگہ فرمایا ان اللہ لا یجتمع امتی علی ضلالت, اللہ جل شان ہو میرے امت کو گمراہی پر جمع نہیں فرمائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ جماعت کے ساتھ رہنا ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا کہ وہ بکری جو اپنے ریوڑ سے ہٹ گئی, جو بکری جو اپنے ریوڑ سے دور ہو گئی, بکریوں کی گروپ سے دور ہو گئی, قریب ہے کہ بھیڑیا اس بکری کو کھا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں
کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ کسی نہ کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتا ہے، انسان اسلام مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوتا ہے تو شیطان فوراً اس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے، نفس اس کا جو نفس امارہ ہے وہ اس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں لن تجتمع امتی علی الضلالتی، ہرگز نہیں جمع ہوگی میرے امت گمراہی پر۔ کسی اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، ومن شذ شذ فی النار، جو مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہوا گویا وہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ آگے کسی جگہ فرماتے ہیں اور ایک جگہ پر ان الشیطان ذئب الانسان، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، کذئب الغنم یاخذ الشاۃ والقاصیہ والناحیہ، جیسے بھیڑیا الگ بکری کو یا ایسی بکری جو ریوڑ سے دور ہو گئی اس پر حملہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابِ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ، تم پر لازم ہے کہ جماعت کو لازم پکڑو، عام مؤمنین کی جماعت کو لازم پکڑو۔ کسی اور جگہ فرمایا من فارق الجماعت شبرن فقد خلع ربقۃ الاسلام عن عنقه، جو آدمی ایک بالش بھی مسلمانوں کی جماعت سے دور ہوا اس نے گویا اسلام کی رسی کو اپنے گلے سے نکال دیا۔ کسی اور موقع پر فرمایا اثنان خیر من واحد، دو آدمی بہتر ہیں تین سے، وثلاثۃ خیر من اثنان، تین بہتر ہیں دو سے، واربعۃ خیر من ثلاثۃ، اور چار بہتر ہیں تین سے، فعلیکم بالجماعہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں مجھے اور آپ کو اشارہ دے رہے ہیں کہ مجھے اور آپ کو زیادہ جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ کسی موقع پر فرمایا من خرج من الطاعہ، جو آدمی طاعت سے نکل گیا، وفارق الجماعہ، اور جماعت سے علیحدہ ہو گیا جماعت مسلمین سے، فرماتے ہیں مات میتتن جاہلیتن، وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ کسی اور موقع پر فرمایا ما رآہ المؤمنون حسن فہو عند اللہ حسن، جس چیز کو امت کا ایک بڑا طبقہ اچھا قرار دے اس کو تم بھی اچھا سمجھو۔ ان تمام آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف آنا ہے کہ مجھے اور آپ کو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں ایک بہترین مسلمان بننا ہے، اور بہترین مسلمان بن کر دنیا کو ایک اچھا سبق دینا ہے کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو اس دنیا کے اندر فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، جو فساد پھیلاتے ہیں، جو لوگوں کا خون کرتے ہیں بیجا، جو کسی نفس کو بغیر یعنی وہ ایسے لوگ جو بالکل معصوم ہیں ان کو مارتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے تورات میں اس بات کو لکھا، اور اسی آیت کو حق تعالی قرآن میں دہراتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے ایک نفس کی جان لی انوسنٹلی اس نے گویا پوری انسانیت کو مار دیا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کسی جگہ فرماتے ہیں من قتل مؤمنا متعمدا، جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر مارا، آ فرماتے ہیں فجزاؤه جهنم خالدا فيها، اس کی جزا جو ہے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ بعض علماء اس آیت کی طرف اس طرف گئے کہ مومن کو متعمدن مارنے والا جہنم سے نہیں نکالے جائے گا، علماء کی ایک جماعت اس طرف بھی ہے۔ کسی اور موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المؤمن سباب المسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله کفر، مومن کو گالی دینا یہ بدکاری کا کام ہے، یہ برا کام ہے، اور اس کا قتل کرنا یہ کفر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حالات اس وقت دنیا میں ہیں یہ کوئی ایسے حالات ہیں جس نے نہ صرف اسلامی دنیا کو دہلا کر رکھ دیا بلکہ انسانیت کو بھی دہلا کر رکھ دیا. حق تعالی مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں, امت مسلمہ کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں, اور وہ حصے دنیا کے جہاں پر فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے وہاں ایک اطمینان والی زندگی نصیب فرمائیں. ہماری یہی دعائیں جن لوگوں کا انتقال ہوا, جو لوگ شہید کیے گئے, حق تعالی جل شانہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں, ان کے اس غم میں ہم تمام بھی اسی طرح شریک ہیں جیسا میں اور آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے گھر کے افراد اور ہمارے گھر کے بچے وہ شہید ہوئے ہیں. حق تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائیں, ان کے درجات کو بلند فرمائیں, پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جزیل عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ تعالی رب العالمین.